أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مسارعہ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا ہے. بچپن سے ہی یہ جذبہ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں. اس کی اگر آواز تھوڑی تیز کر دیں بالکل ادھر. آپ چھوٹے بچوں میں دیکھتے ہیں یہ جذبہ ہوتا ہے. ایک بچے کو اگر کوئی چیز دی جائے، دوسرے کو نہ دی جائے، تو جس کو نہیں دی وہ رونے لگتا ہے، اسے کیوں دی، مجھے کیوں نہیں ملی یہ. کیونکہ اس بچے کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا. بچے ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ طاقتور ہونا ثابت کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. بچپن سے وہ یہ جذبہ لے کر دنیا میں آتا ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکلوں. یہی جذبہ بڑے ہو کر بھی رہتا ہے دل میں. آپ دیکھیں کہ انسان کو کمانے کے لیے، کھانے کے لیے جتنی دولت کی ضرورت ہے، اتنی دولت تو ہر شخص کو بآسانی میسر ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ کمانے کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ دوسروں سے آگے نکل جائیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، فرمایا اللہ کی وہ فطرت جس پر تمہیں پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی نفی نہیں فرمائی کہ تمہارے اندر جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے یہ غلط ہے. کہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے تو غلط کیسے ہوگا؟ جو بھی شخص امتحان میں پہلے نمبر پہ آتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے. اگر آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہوتا تو خوشی کس بات کی ہوتی اور مبارکبادیں کس بات کی ملتی پھر اسے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور یہ جذبہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے جو میدان ہونا چاہیے، کس میدان میں دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے اور کس میدان کو پار کرنا ہے، اس میدان کے سلیکشن میں انسان غلطی کرتا ہے. اس میدان کے انتخاب میں انسان غلطی کرتا ہے. اللہ نے وہ میدان بتایا ہے جس میدان میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ والا میدان حقیقی میدان نہیں ہے، کیونکہ اس میدان میں اگر تم جیت گئے جو تم نے منتخب کیا ہے دوڑ کے لیے، تو اس میں جیتنے والا بھی ہارتا ہی ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا نہیں ہے، بلکہ یہ ہار اور جیت وقتی ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہو اور دوسرے سے دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہو خواب میں، اور یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جیت گیا تو مجھے انعام ملے گا، وہ عقل مند اسے بتا رہا ہے بھائی تو سو رہا ہے، سو رہا ہے، یہ حقیقی میدان نہیں ہے۔ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے؟ یہ اوریجنل، یہ جو ریس کا میدان ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ تو سونے والا آدمی یقین نہیں کرے گا، خواب میں یقین نہیں آتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب میں اگر پتہ چل جائے کہ خواب دیکھ رہے ہیں، پھر تو کیا کچھ کر لے انسان، سب کچھ کھا لے، سب کچھ پی لے، کوئی کیس اور مقدمے کا ڈر ہی نہیں ہے، جب پولیس پکڑنے آئے گی اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، جب پولیس پکڑنے آئے گی اٹھ جائیں گے۔ لیکن خواب میں یہ پتہ نہیں ہوتا، خواب میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب کوئی عقل مند خواب میں آ کے بتائے کہ بھائی تو جو ریس کا میدان ہے، اس میں جو تو اتنا بھاگ رہا ہے، اولمپکس کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اتنا تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اگر جیت گیا نا، جیت بھی گیا، تو جیتنے کے بعد یا تو انعام ملے گا ہی نہیں، آنکھ کھل جائے گی، پتہ چلے گا میں سانس کھولا ہوا ہوگا اور پسینے نکلے ہوئے ہوں گے، خام خام میں اپنی توانائی تم نے ضائع کی ہوگی۔ اور اگر بالفرض جیتنے میں انعام مل بھی گیا، تو وہ بھی خواب والا انعام ہوگا، اوریجنل انعام نہیں ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، وہ بھی اوریجنل انعام نہیں ہوگا، خواب والا ہوگا، لہذا اس کی خوشی بھی وہی ہوگی جو صرف خواب میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بیوی اٹھائے گی صبح، دفتر جانے کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ نماز کے لیے تو اٹھائے گی نہیں، دفتر جانے کے لیے بہرحال کم از کم اٹھنا پڑتا ہے، تو جب اٹھائے گی، آنکھ کھلے گی، تو بغلے چیک کرو گے، جیبیں دیکھو گے، وہ انعام کہاں گیا، وہ ٹرافی کہاں گئی، تو کچھ بھی بولو بھائی نہیں ملے گا۔ جس عقل مند کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اس دنیا کو دوڑ کا میدان نہیں بناتا۔ خواب میں جب آپ کسی کو بتائیں کہ یہ حقیقی میدان نہیں ہے، تو خواب والے کو تو یقین نہیں آئے گا، اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی جس سے ثابت کر دیں کہ یہ خواب ہی ہے۔ خواب میں جب آپ اسے بتائیں گے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ خواب ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے سوتے ہوئے آدمی کا یقین نہ کرنا اتنا برا نہیں ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہاں سے لوگ دوسرے جہاں میں منتقل ہوتے ہیں، صبح و شام لاشیں اٹھتے، میتیں اٹھتے، جنازے اٹھتے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس سے یقین ہو رہا ہے کہ یہ عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے خواب ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دنیا کو خواب نہیں سمجھتے، یہاں کی جیت کو جیت سمجھتے ہیں اور یہاں کی ہار کو ہار سمجھتے ہیں۔ جب بھی کسی شخص کی عزت دیکھنی ہو، تو اس کے دنیا کی عزت دیکھنی ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے بڑھاپے کا تصور بھی کر لیا کرے۔ کھلاڑی آج سے 25 سال پہلے کے جو کھلاڑی انڈیا کے یا پاکستانی ٹیم کے تھے، 30 سال پہلے کے، اب بیچارے بیساکھی لے کے چلتے ہیں، ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلتے ہوں گے کہ کل اس پچ پہ میں کھیلا کرتا تھا، آج میں تھوڑی دیر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچ دیکھ بھی نہیں سکتا، کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اداکاروں اور فنکاروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کیا کریں، 30-40 سال پہلے کے اداکار اس کو آج کے وقت دیکھ لیں، بڈھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب ان سے کوئی کہے آؤ ذرا فلموں میں ناچو، آپ کے بڑے جب اسٹیج پہ آتے تھے تو لاکھوں لوگ آپ کے فین تھے، اداکاراؤں سے کہیں کہ جن کی ایک ایک جو ہے نا ناچ پہ دنیا وجد میں آ جاتی تھی، اب جب وہ بڈھی ہو گئی، ان کے منہ میں دانت ختم ہو گئے، بہت سی تو قبروں میں چلی گئی، ان سے بولو آپ آؤ ذرا اسٹیج پہ تو آئیں گی۔ انسان کا جو حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، مرنے کے بعد تو بعد کی بات ہے، اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سنا ہے کہ یہ اداکار اور فنکار لوگ کا بڑھاپا بڑا خطرناک گزرتا ہے، بڑا جتنی دنیا میں جوانی میں انہوں نے عزت حاصل کی ہوتی ہے، بڑھاپے میں اتنی ہی ذلت والی زندگی۔ اس لیے کہ جوانی میں عزت ملنے کی جو وجہ تھی، بڑھاپے میں وہ وجہ رہی نہیں ہے۔ جوانی میں اگر تقوی کی وجہ سے عزت ملتی تو وہ تقوی تو بڑھاپے میں اور بڑھ جاتا ہے، تقوی تو بڑھاپے میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تبھی بزرگان دین یا نیک لوگ جتنے بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کی عزت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا نو عمر ہوگا اتنی عزت کم ہوگی، جتنی عمر زیادہ ہوتی چلی جائے گی عزت، بولو بھائی، بڑھتی چلی جاتی۔ باپ کی عزت گھر میں کیوں ہوتی ہے؟ بزرگی کی وجہ سے۔ والد محترم، جیسے جیسے عمر زیادہ ہوگی بزرگی بڑھے گی، عزت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ نیچرل عزت ہے جو اللہ نے دی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا اس میں کمی نہیں آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ باپ کے بارے میں بھی یہی ہے، والدین جتنے بوڑھے ہوں اتنے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ آدھا ملفوظ میں نے حذف کر دیا ہے، آدھا اس میں کچھ اور بھی ہے لیکن وہ میں نہیں بتا رہا، چلے بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو، دل میں ایک رہے گا، یہ میرا ملفوظ نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ بیوی جتنی جوان ہو اتنی اچھی لگتی ہے اور ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی، لیکن میں اس نظریے سے متفق نہیں ہوں۔ ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ میاں بیوی میں جب بڑھاپا آتا ہے تو ان میں محبت اور زیادہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ گرل فرینڈ والی محبت نہیں ہے، یہ میاں بیوی والی پاکیزہ محبت ہے، یہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جوانی میں جو محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ خناس ہوتا ہے دماغ کا، وہ شہوت ہوتی ہے۔ محبت تو اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو، تو جیسے جیسے میاں بیوی بوڑھے ہوتے ہیں ان میں وہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو دنیا دار آدمی، کھلاڑی کو عزت ملی جوانی، گلوکار کو عزت ملی جوانی، اور فنکار کو عزت ملی جوانی، اداکار یا اداکارہ کو عزت، ایکٹر یا ایکٹریس کو عزت ملی جوانی میں۔ اردو تو لوگ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں، اردو میں کوئی لفظ بولو تو ڈکشنری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب نہیں، اداکار کا لفظ کیا لفظ ہوتا ہے؟ اردو بڑی پیاری زبان ہے، ہمارے حکمرانوں نے اس زبان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اردو جیسی شائستگی بہت کم زبانوں میں ہے دنیا کی، ہندوستان میں کتنی کوشش کی ہے ان لوگوں نے ہندی کو اپنے کلچر میں لانے کی، مگر آج بھی ہندوستان میں شعر و شاعری اور غزلیں اردو میں کہی جاتی ہیں، ہندی میں نہیں کہی جاتی، ان کو پتہ ہے ہندی میں جچتی نہیں ہے، وہ بڑبت بڑبت کھڑبت مڑبت، وہ کیا الفاظ ہیں جو شعر و شاعری میں استعمال ہوئے، اس کے لیے ان کو مرزا غالب، علامہ اقبال، میر تقی میر کا سہارا لینا پڑتا ہے، یہ سارے اردو کے شاعر تھے. نہیں آ رہی میرے خیال بات. انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، جن انگریزوں کو انگلش اردو آتی ہے انہوں نے، کہ جو ادب، شعر و شاعری اردو زبان میں ہے وہ انگلش میں بھی نہیں ہے. انگلش کی شعر و شاعری میں وہ جان نہیں ہے جو اردو میں. انگلش کی اگر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، یہ ہوتی ہے ان کی شاعری. یا اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر لو، آپ مرزا غالب کی شاعری، اقبال کی شاعری، وہ فریب خورد شاہی جو پلا بکر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن پھر بھی الفاظ میں جان ہے یا نہیں ہے؟ اگر جب مطلب سمجھ میں نہ آ کے اتنا مزہ آ رہا ہے، تو مطلب سمجھ میں آتا تو پھر کتنا مزہ آتا. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، کیا شعر ہے اقبال کا. کرگس کہتے ہیں گدھ کو. اقبال کا شعر، یہ شعر اس پر ہے کہ ماحول انسان کو خراب کر دیتا ہے، اس بات کو اقبال نے شعر میں بیان کیا کہ کرگس جو ہے نا، گدھ کو کہتے ہیں کرگس. گدھ جو ہے وہ مردار خور ہوتا ہے، خود نہیں شکار کرے گا، دیکھے گا کہیں کسی نے شکار کیا ہے، شاہین نے شکار کیا اپنی طاقت سے، اپنی بہادری سے، تو جو شاہین مردار چھوڑ کے جائے گا نا، بدبودار، جو آخر میں چھیچڑے بچھڑے رہ گئے ہوں گے، گدھ آ کے پھر اس کو کھاتے ہیں، مردار خور. تبھی گدھوں کی شکل بھی عجیب سی ہوتی ہے، دیکھ کے لگ جاتا ہے یہ مردہ خور ہے، گردن کے بال غائب اور عجیب سی شکل ہوتی ہے اس کی. اور شاہین جو ہے نا، شاہین اس کی بہت خوبصورت پرواز ہے، اس کے جھپٹنے کا انداز دیکھیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گدھ نے جو کھا کے بچایا ہے میں وہ کھا لوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے جو کھا کے جو بچے گا وہ گدھ کھائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے شاہین بنایا ہے. تو اب اقبال کہتا ہے کہ ایک شاہین کا بچہ غلطی سے کرگسوں میں پلنے لگا. بعض دفعہ جانور کا انڈا کسی اور اس میں چلا جاتا ہے نا، گھونسلے میں. اب کرگس نے، گدھ نے پال پوس کے اس کو بڑا کیا، تو اس شاہین نے بچپن سے کرگسوں میں رہ کے کرگسوں والی خصلتیں حاصل ہو گئیں اس میں. سمجھ آ رہی ہو؟ شاہین نے بچپن سے کیا دیکھا؟ وہ یہ دیکھا دوسروں کا بچا ہوا کھاؤ، خود کبھی ہمت کر کے کسی پہ جھپٹنے کی کوشش مت کرو، بس ایسے ہی کھاتے رہو. اور بدبودار، مردار، سڑی ہوئی چیزیں مردے نکال نکال کے اندر سے کھاؤ، گدھ یہی کرتا ہے. تو اقبال نے کہا کہ یہ جو شاہی جو کرگسوں میں رہا ہے نا، اس ماحول میں، یہ بڑا ہونے کے بعد بھی شاہی نہیں بنے گا. اسے نہیں پتا کہ راہ و رسم شاہ بازی، شہباز یعنی شاہی کی جو راہ و رسم ہے، اڑنے کا انداز اور اس کے طور طریقے، وہ کیا ہوتے ہیں. یہ فریب خوردہ ہے، یہ دھوکے میں آیا ہوا ہے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. یہ تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اردو زبان کی قدر کریں، قدر. اس وقت اردو زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان بن چکی ہے. اس کی وجہ ایک تو تبلیغی جماعت، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تبلیغی جماعت سے جہاں دین دنیا میں پھیل رہا ہے، ایک ہمارے لیے ایک اضافی فضیلت کی بات یہ کہ ہماری زبان میں بھی اس کے ذریعے پوری دنیا میں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیونکہ تبلیغ کا مرکز کہاں ہے؟ ہندوستان اور پاکستان میں ہے نا، بڑا مرکز تو ہندوستان میں اور کام زیادہ پاکستان میں. تو عرب بھی آتے ہیں تبلیغ میں، انگریز بھی آتے ہیں، اور ترکی کے لوگ بھی، چائنا کے لوگ بھی. تو ان کی جو بیسک اور مرکزی زبان ہے وہ کون سی ہے؟ اردو. پوری دنیا میں فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، یہ کس زبان میں ہے؟ بول تو لو بھائی. یہی نہیں پتا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پشتوں میں لکھی تھی حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ. پشتو بھی مسلمانوں کی، اس میں کسی زبان کی برائی نہیں کر رہا، ساری زبانیں اچھی ہیں، لیکن جو ادب ہے، ادب، ادب سے وہ مراد نہیں ادب تمیز، ادب سے مراد شعر و شاعری، غزل اور مقالے جو ہوتے ہیں، یہ اردو میں بڑے زبردست ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بہت ساری دنیا کی مختلف زبانیں ہندوستان میں جمع ہوئی تھیں تو بادشاہ لوگوں نے ان زبانوں میں سے ہر ہر زبان کے جو شائستہ الفاظ تھے وہ لے کے اردو میں شامل کر کے اردو بنائی ہے. جو گاڑے گاڑے مشکل تھے وہ دوسری زبانوں میں چھوڑ دیے. یہاں تک کہ انگلش کے بھی جو اچھے الفاظ تھے وہ اردو میں لے لیے ہیں. اس وجہ سے کئی زبانوں سے مل جل کے اچھے اچھے الفاظ آ کے ایک زبان وجود میں آئی. تو دوسروں کو قدر ہے لیکن خود ان اہل زبان کو قدر نہیں ہے, خود اردو دانوں کو قدر نہیں ہے. انگلش بولنے میں ان کو زیادہ مزہ آتا, انگلش میں شعر و شاعری پڑھو. کبھی دیکھا کوئی مشاعرہ انگلش میں ہو رہا ہو؟ کتنے ہی انگریزی کے ماہر ہوں لیکن مشاعرے کی محفلیں اردو میں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار میں وہ مزہ نہیں ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ انگلش میں شاعری بہت ہے. مجھے چونکہ نہیں آتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یس کر رہا تھا کہ یہ جو فنکار اداکار قسم کے لوگ ہیں یا کھلاڑی لوگ ہیں ان کی دنیا میں عزت ہوتی ہے, دنیا میں عزت ہوتی ہے. اور عزت کی جو وجہ ہے وہ وجہ بڑھاپے میں نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے بڑھاپے میں نہیں ہوتی, وقتی ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو بزرگوں میں ثابت کرنے کے لیے. تھوڑا بہت کبھی کبھار دعا کروا لی, یا کوئی نیا فنکار نیا کھلاڑی آیا تو وہی پرانے والے چھکے انہوں نے مارے ہیں, سب انہیں کی برکت سے چھکے مارے جا رہے ہیں. اس قسم کے دو چار الفاظ دے کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یہ جو آپ کے جنید جمشید ہے ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا. اس نے انٹرویو دیا کہ میں دین کی طرف کیسے آیا. آنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بنی کہ ایک دفعہ میں, مجھے تو وہ الفاظ میں, وہ گانے کے جو جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اسٹیج تو وہ ہوتا ہے نا, یہ پورا ہال کو کیا کہتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے بہرحال, کنسرٹ, کنسرٹ چلے بہرحال, اسٹوڈیو. تو یہ کہتا ہے کہ میں گیا, جو بھی تھا اس میں گیا, بہرحال اردو میں تو یہ لفظ میں رکھا ہے کوئی ہے ہی نہیں. تو گیا تو اردو میں پہلے طوائف خانے ہوتے تھے گانے بجانے کی جگہ, اردو میں جب یہ ہوتے تھے تو طوائف خانے کہلاتے. وہ جو اس قسم کے حساب کتاب تھے نا, ایک جو ناچنے والا اگر مذکر ہوتا اس کو معاذ اللہ اچھا بھی نہیں لگ رہا بولتے ہوئے, لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ اس کو کنجر کہتے تھے, ٹھیک ہے. اور جو ہے آخر میں یا لگا دیں تو وہ لیڈیز ناچنے والی گلوکارہ. لیکن بہرحال انگریزوں میں چونکہ یہ ایک فن تھا, جو زیادہ اچھا ناچ سکتا ہو وہ بہت قابل عزت ہے. مسلمانوں میں کبھی بھی یہ فن نہیں رہا ہے. مسلمان خلیفہ نے ایک مرتبہ مسلمان گلوکار جو ناچتا تھا اسے بہت سخت سزا دی اور اسے خسی کروا دیا. سزا یہ اس لیے دی, اس نے کہا کہ یہ مردوں پہ اچھا نہیں لگتا ناچنا, یہ عورتوں کا کام ہے. باندیاں ناچیں تو دل بہلاتے تھے. مرد اس زمانے میں بھی جو فاسق فاجر ہوتے تھے وہ باندیوں کے ناچ دیکھ کے دل بہلاتے تھے. تو یہ لونڈیاں باندیاں کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ مرد جو تھرکتا ہوا اور ٹھمکے مٹکاتا ہوا, مرد کی مردانگی کے خلاف ہے یہ. لہذا ایسے مرد کو مرد نہیں چھوڑوں گا, میں مرد نہیں رہنے دوں گا, مخنث بنا دوں گا, ہجڑا بنا دوں گا. یہ پرانے زمانے کے بادشاہ جو ظالم ہوتے تھے ان کا بھی یہ نظریہ تھا, عادلوں کا تو اس سے بھی اچھا نظریہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ مرد ہو کے تھرک رہا ہے, ناچ رہا ہے, ٹھمکے لہرا رہا ہے, یہ کیسی مردانگی. مرد تو گھوڑے کی پشت پہ اچھا لگتا ہے. متنبی سے کسی نے پوچھا نا, متنبی تیسری صدی ہجری میں شاعر گزرا ہے, متنبی شاعر گزرا ہے, کوئی زیادہ دیندار بھی نہیں تھا, ایسے ہی بے دین سا شاعر تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ اے متنبی تیری ڈیفینیشن کیا ہے, تیری پہچان کیا ہے. جیسے آج لوگ پوچھیں نا آپ کی پہچان کیا ہے, تو آپ کہیں میں بہت اچھا گا لیتا ہوں, میں گویا ہوں, میں ناچ کے بہت اچھا دکھاتا ہوں, میں چھکے بہت اچھے لگاتا ہوں, یہ پہچان ہے, اس پہ فخر کرتے ہیں. متنبی تھا بے دین. اس سے پوچھا کہ تیری پہچان کیا ہے, تیرا تعارف کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب ان کنت تار ان کنت تجہلنی فاللہ یعرفنی والبیت یعرفنی والحل والحرم. تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے نہیں جانتا تو مجھے اللہ بھی جانتا ہے، بیت اللہ بھی جانتا ہے، حل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، مجھے گھوڑا بھی جانتا ہے، کتاب بھی جانتی ہے. اور اس نے کہا اعز مقام فی الدنیا سرج سابحین، مرد کے لیے دنیا میں سب سے بہترین مقام اور مرتبہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیز رفتار گھوڑا جو ایسے دوڑ رہا ہو جیسے تیرنے والا گھوڑا، کوئی چیز تیرتی بھی جا رہی ہوتی ہے، تو اس گھوڑے کی پشت پہ کوئی شخص سوار ہو تو مرد کے لیے اس سے زیادہ عزت والا مقام دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک سینما گھر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے وہ جو سینما گھر میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ قابل عزت نہیں ہے، جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا اور گھوڑا بھی تیز رفتار گھوڑا، کلفٹن کے اور ڈیفینس کے گھوڑے نہیں، 5 روپے دے کے وہ ایک رسی ہاتھ میں پکڑ کے یہاں سے گھما کے لے آئے گا، پھر آپ گھر میں آ کے بیوی کے سامنے شو ماریں گے آج میں نے آدھا گھنٹہ گھڑ سواری کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور وہ بیوی بھی چونکہ اسی ماحول کی ہے وہ بھی آپ کی عظمت کو سلام کرے گی کہ آپ کی عظمت کو سلام. تو گھوڑا جو گھوڑا ہوتا ہے دوڑتا ہوا گھوڑا، اس کی پشت پہ سوار ہونا اور اس پہ دوڑنا یہ مردانگی ہے. تو متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنیا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب، سب سے بہترین مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت اور سب سے بہترین ہم نشیں کتاب ہے کتاب. اس نے کہا یا تو میں ادیب ہوں، شعر و شاعری میرا مشغلہ ہے، کتابوں سے وابستہ ہوں، اور جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو گھوڑے کی پشت میرا مقام ہوتی. ایک اور شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے شاعروں کی کن چیزوں پہ فخر کیا کرتے تھے وہ، سمجھ آئیے نا بابا. حالانکہ یہ بے دین لوگ تھے، یہ بھی ان چیزوں پہ فخر نہیں کرتے تھے جن چیزوں پہ آج کا مرد فخر کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے ایک شاعر نے تعریف کی ہے، پر کہنے لگا مکرن مفرن مقبلن مدبرن مان کجلمود سخرن حتی حسیل من علو، اپنے گھوڑے کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے، گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، محبوبہ کی نہیں کر رہا. نہیں یار میرا خیال ہے واسطہ گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا بہادر ہوں، ایسے گھوڑے کی سواری کرتا ہوں، مکرن مفرن مبالغے کا صیغہ ہے، بہت تیزی سے دوڑنے والا، پلٹا کھانے والا، مقبلن مدبرن مان، میدان جنگ میں ایک ہی وقت میں دشمن کے سامنے سینہ کرتا ہے اور اسی وقت میں پینترا بدل کے پشت دکھاتا ہے دشمن کو، پھر گھوم کے دشمن کے سامنے آ جاتا ہے. کجلمودی سخرن حتی حسیل من علو، کہہ رہے ہیں کیا بتاؤں اپنے گھوڑے کی مثال میں، جیسے پہاڑ کے اوپر چوٹی سے کوئی سخت چٹان کا پتھر لڑکتا ہے، گھومتا ہوا نیچے آتا ہے، کیسے خطرناک انداز میں لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ جو تودے گرتے ہیں نا پہاڑ کے اوپر سے گھومتے ہوئے جیسے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، میرا گھوڑا دشمن کی طرف ایسے بڑھتا ہوا جا رہا ہو. تو یہ چیزیں تھیں جس پہ کسی زمانے میں فخر ہوا کرتا. آج نوجوان فخر کرتا ہے موبائل، اس میں دکھائے گا اتنے نمبر ہیں میرے پاس اور 20-25 کو سیٹ کیا ہوا ہے، میں نے تیرے بھائی نے اکیلے نے سیٹ کیا ہوا ہے 20-25 کو، تیرے بھائی نے اکیلے نے 20-25 کو سیٹ کیا ہوا ہے. یہ ٹھرکی ہونے کی علامت ہے، یہ قابل فخر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہر وقت عورت کے پیچھے پڑا رہے، ہر وقت عورت کے پیچھے، ہر وقت شہوت کے کو پورا کرنے کے پیچھے لگا رہے. یہ مرد کے مرد ہونے کی علامت نہیں ہوتی، یہ شہوت پرست ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ عیب ہے، عیب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا دار آدمی کو جس وجہ سے جوانی میں عزت ملتی ہے وہ وجہ بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر موت کے وقت ساری چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. میں جنید جمشید کا واقعہ سنا رہا تھا، تو جنید جمشید نے اس کو کہا، کہتے ہیں مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ اب تم آؤ ذرا اسٹیج پہ اپنے جلوے دکھاؤ. تو میں نے کہا نہیں، یہ جو پہلے والا گلوکار ہے اس کو گانے دو. تو وہ تبصرہ کرنے والے جو دوست تھے کہنے لگے یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس میں مزہ نہیں رہا، اس کی آواز میں وہ جان نہیں ہے، اس بڈھا ہو گیا، اس کو اتارو، جنے تو جا اسٹیج پہ. کہتے ہیں مجھے دل میں ایک دم چوٹ لگی کہ کل یہ حالات مجھ پہ بھی آئیں گے، نہیں یہ بات سمجھ. یہ جو گلوکار ابھی اسٹیج پہ ناچ رہا ہے گا رہا ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے جنید یہ بڈھا ہو گیا اس کو یہاں سے بولو بھائی ہٹاؤ, حالانکہ کل تک اس کا بڑا چرچا تھا, کل تک اس کا بہت چرچا تھا, بڑی عزت تھی اس کی. آج یہی عزت دینے والے اس کو ہٹا رہے ہیں کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے, تو مجھے بھی آج عزت ملی ہے, کل یہ عزت اس سے بھی چھین لی جائے گی. لوگ کہیں گے جنید بڈھا ہو گیا اس کو اسٹیج سے ہٹاؤ. نہیں یاری بات سمجھو میرا, تو اسی وجہ سے میرے بھائی جوانی میں اللہ کی طرف آ جاؤ یہ زیادہ اچھا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں گناہوں سے بچنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں دوڑنے کا میدان بتایا ہے, کہا کہ تم جس میدان میں دوڑ رہے ہو اس میں جیتنے والے کو یا تو انعام نہیں ملتا, انعام مرنے سے پہلے ہی, انعام ملنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے, اور اگر انعام ملتا ہے تو وہ بھی اسی خواب والی دنیا میں ملتا ہے. یہاں حکومت مل گئی, یہاں آپ کو دولت مل گئی, تو جیسے ہی موت کا جھٹکا آیا ایک سیکنڈ میں سب ختم یا نہیں ختم؟ سب ختم. رونے والے 3 دن تک روئیں گے, وہ بھی روئیں گے خالی. آپ کی دولت واپس نہیں لوٹا سکتے وہ, نہ وہ عزت لوٹا سکتے ہیں, وہ بھی 3-4 دن تک روئیں گے, اس کے بعد وہ رونا بھی ختم. کہیں گے اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. یہ بھی اردو کا کلام ہے. دیکھو وہ کہیں گے اور بھی غم ہیں, ابا پہ ہی اب روتے رہے بیٹھ کے, اب دوست مر گیا اسی پہ روتے رہے, بیوی مر گئی اب اسی پہ روتے رہے, اور بھی کام. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, ان کے والد محترم جوانی میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے, کوئی پہلے بیماری نہیں تھی, اور والد اور بیٹے میں بڑی محبت. تو ان کے بیٹے میرے پاس آیا, آنکھیں سوجی ہوئی ہیں غم سے, لال سرخ ہو رہی آنکھیں, موٹی ہو گئیں, اور بات بھی نہیں ہو رہی ان سے. والد اتنا یاد آ رہے ہوں, بھائی 25-30 سال کا تعلق تھا کیسے ختم ہوگا. 3-4 دن کے بعد دیکھا موٹر سائیکل پہ بیڑیاں لگاتے پھر رہے, بھول گئے. تو مجھے عبرت ہوئی کہ صرف 3-4 دن کا غم ہوتا ہے, کتنا طویل تعلق باپ بچپن سے بیٹے کو سینے پہ بٹھانا شروع کرتا ہے, کندھے پہ بٹھانا, ہسپتال لے جانا, اسکول کی فیسیں بھرنا. 20-25-30 سال لگتے ہیں اس کو بیٹے کو پالنے میں, اتنا گہرا تعلق بات بات پہ باپ بیٹے میں مشورے ہوتے ہیں, کھانا ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. 20-25 سال کا اتنا گہرا تعلق ختم ہونے میں 3-4 دن لگتے ہیں یہ تعلق ختم ہونے میں. نہیں یاری بات سمجھ. تو یہاں کی اتنی طاقتور محبتوں کا جب یہ حال ہے تو کمزور چیزوں کا کیا حال ہوگا, کمزور چیزوں کا کیا حال ہوگا. آج کل ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں خودکشی کے, معاشقہ ہو گیا کسی لڑکی سے, اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, تو لڑکے نے اپنے آپ کو احتجاجاً رسی سے لٹکا کے مار دیا. بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, کیونکہ صبر اور تحمل تو معاشرے میں ختم ہو گیا نا, دین نہیں ہے تو صبر ہے ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں ناکام ہو گیا, اور وہ لٹکانے سے یہ سمجھتا ہے کہ میری محبوبہ کے دل میں میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤں گا, کہ اس مجنو نے میری خاطر جان دی تھی. یہی جذبہ ہوتا ہے نا. اب باسی میں ایک دفعہ جانا ہوا, عجیب عجیب قسم کے, اللہ معاف فرمائے, کیسز آ رہے ہیں, اچھے خاصے جوان لڑکے جوان لڑکیاں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن پہ لے کر آ رہے ہیں. یہ نہیں اوپر سے گرا ہے, اس کے سر میں چوٹ کیوں لگی, یہ اوپر سے الٹے گرے ہیں دھڑام کر, یہ اس کی ٹانگ کو کیا ہوا, یہ سیدھے گرے تھے, کیوں گر رہے ہیں بھائی, کیا ہو گیا, زلزلہ آیا ہے. محبت ناکام, اکثر خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں, محبت ناکام ہو رہی ہے. اور جن کی کامیاب ہو رہی ہے وہ تھوڑے دن کے بعد کرتے ہیں, شادی کے بعد کرتے ہیں, بچتے وہ بھی نہیں ہیں, وہ پھر الٹے گرتے ہیں. الٹے والے وہ کیسز ہیں, یعنی ٹانگے اوپر سر نیچے والے وہ کیسز ہیں جو شادی شدہ لوگوں کو, وہ کہتے ہیں قصہ ہی ختم کرو. سیدھے والا جو گرتا ہے کہتا ہے بچ گیا, ایک ٹرائی اور کروں گا محبت کی, نہیں بچا تو بس قدرت کو یہی منظور تھا. یہ مذاق نہیں کر رہا, آپ جائیں عباسی دیکھیں جا کے خودکشی کے کیسز الٹا گر رہا ہے, کوئی کروٹ کے بل کوئی بلیچ پی کے آ رہی ہے خاتون. ایک دفعہ میں گیا اورنگی ٹاؤن میں, ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے, ہمارے دوست ہوتے ہیں وہاں, اتفاق کی بات ہے, ایک ہمارے دوست تھے ان کے پاؤں زخمی ہو گیا تھا انگوٹھا, تو اس انگوٹھے کا تھوڑا سا آپریشن تھا چھوٹا سا, تو رات ایک ڈیڑھ بجے وہ مجھے لے گئے کہ تکلیف ہو رہی ہے وہاں چلتے ہیں, ہم دونوں چلے گئے. تو ایک ڈیڑھ بجے یہ کیسز رات کے ہوتے ہیں زیادہ, تو عجیب وہاں منظر دیکھا, 18 سال 20 سال کی لڑکیاں بے ہوش, اس نے بلیچ پیا ہوا ہے, اس نے فینائل کھایا, فینائل کی گولیاں کھائی ہیں, اس بھائی کھانے کے لیے روٹی ختم ہو گئی ہے, کوئی بلیچ پی رہا ہے, کوئی ڈاکٹر صاحب گلوکوز کی بوتلیں چڑھا رہے ہیں اور الٹیاں دے دے کے وہ. میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, تو انہوں نے کہا یہ اورنگی ٹاؤن میں زیادہ کیسز ہیں کہ ڈیفنس اور گلشن اقبال کے لڑکے ان لڑکیوں سے عشق چلاتے ہیں, عشق معاشقے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. یہ غریب لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کی دولت دیکھ کے لٹو ہو جاتی ہیں, عاشق ہو جاتی ہیں, پیسہ ملے گا اور شاید ہی ہم سے شادی کر لیں گے. وہ لڑکا اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد کچھ دن تک جب دل بھر جاتا ہے تو مسترد کر دیتا ہے, اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ایک کیس تو ایسا آیا, 14 سال کی لڑکی مر گئی, وہ بہت سو کو بچا بھی لیتے ہیں اور بہت سی مر بھی جاتی ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں. لڑکیوں میں یہ ریشو زیادہ ہے کیونکہ لڑکوں کو تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور مل جائیں گی. عورت کی فطرت ہوتی ہے, اس کو چاہیے ہوتا ہے گھر بسانا, اسے گھر بسانے کی لالچ دے دی, بعد میں اس کے نظریہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو پھر وہ خودکشی کی طرف جاتی ہے. لیکن خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد سکون میں آ جاؤں گا, یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کتنا بھی کبیرہ گناہ ہو, بڑے سے بڑا گناہ, موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کا آپشن ہے کہ شاید توبہ کر لے. بڑے سے بڑا زانی بھی اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں بھائی بدگمان نہ ہو, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. قاتل 99 انسانوں کا قاتل تھا, حدیث میں آتا ہے توبہ کی اس نے اور جنت میں گیا, کیونکہ موت سے پہلے توبہ کی مہلت مل گئی. خودکشی ایسا جرم ہے کہ اس کے بعد توبہ کی مہلت نہیں ملتی اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اتنا بڑا جرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. ہمارے یہاں ترس کھاتے ہیں خودکشی کرنے والے, ہائے بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اس نے تبھی تو اپنے آپ کو لٹکایا ہے. اتنی زیادتی نہیں ہوئی کہ صبر نہیں کر سکتا تھا. جیلوں میں قیدی پڑے ہوتے ہیں, نہیں پڑے ہوتے کئی کئی سال سے, جیل کی ایک تنگ کوٹری میں پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں, وہ خودکشی نہیں کرتے. سے ایک محبوبہ ہاتھ سے چلی گئی, کس بنیاد پہ خودکشی کر رہا ہے بھائی تو؟ اور نیت کیا ہوتی ہے اس کے دل میں, میں گھر بنا لوں گا اپنا. وہ کہے گی کہ مجنو محبت میں سچا تھا, یہی ہوتا ہے نا. لیلا کہے گی کہ میرا یہ عاشق محبت میں سچا نکلا اور دیکھو احتجاج میں اس نے اپنے آپ کو مار کے ختم کر دیا. تو وہ زیادہ دن نہیں کہتی, 3-4 دن کہتی ہے, اس کے بعد وہ بھی بھول جاتی ہے, اس کو بھی دنیا میں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, سمجھ آ رہی بات. اس کی شادی ہوگی, اس کے بچے ہوگی, وہ اسی مجنو کو تھوڑی یاد کرتی رہے گی. اور میں کہتا ہوں اگر کسی نے محبت ناکام ہو کے پر جان دینی ہے تو ایسی محبت اپنی والدہ سے, ماں سے کیوں نہیں ہوتی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا, ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت میری جو ہے نا وہ ایک میں مجھے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے اور یہ ہے وہ ہے, مجھے کسی طرح بس وہیں شادی کرنی ہے. میں نے کہا بھائی اس کے والد کے اور نکاح کا پیغام بھیجیں, جو ایک شریفوں کا طریقہ ہوتا ہے, شریفوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. شریف شرفا کا ابھی تک تو یہی طریقہ رہا ہے, بدل گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں. نکاح کا پیغام بھیجیں, والد صاحب کو سمجھائیں, بٹھائیں, ان کو تھوڑے سفارش بھی کروا دیں کسی سے, تو اگر قبول کر لیں ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو بس پھر ختم کریں یہاں سے. ماں کہنے لگے نہیں یہ ختم نہیں ہو سکتا, ختم نہیں ہو سکتا, میں اس کی محبت میں اتنا جل رہا ہوں کہ حضرت یہ ختم نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میرے بھائی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, اگر قبول ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں.
اگر نہیں ہوا تو محبت ختم کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. پہلے ٹرائی کریں, اگر انکار ہو گیا, اگر شادی ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے, اچھی بات, آپ کو آپ کی پسند کا رشتہ مل گیا, ہمیں بھی خوشی ہوگی, چلو بھائی ایک اور مسلمان کی شادی ہو گئی دنیا میں. اور اگر انکار ہو گیا پھر ظاہر ہے پھر شریعت اجازت نہیں دیتی لڑکی سے کسی اور طریقے سے دوستی لگانے کی, اس کو اس کے والدین کے خلاف برگلانے کی, باپ کے خلاف باغی بنانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچو, اپنی بہنوں کے بارے میں سوچو, انہیں کوئی تمہارا باغی کر دے کہ کس قدر تکلیف ہوگی. تو یہ ختم کرنا, پھر میں نے کہا پھر آئیں انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتائیں گے, ایسے یہ تھوڑے دن لگیں گے علاج میں لیکن ختم ہو جائے گی بالکل. ارے نہیں حضرت یہ بڑی پاکیزہ محبت ہے, ابھی تک مجھے اس کی باتوں پہ غصہ نہیں آیا تھا, کیونکہ لڑکا ہے, مرد کی فطرت ہے, محبت پیدا ہو جانا ہو جانا تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. چلو ٹھیک ہے ہو گئی بھائی, لیکن اور اتنی دیر سے میں اس کی باتیں سن رہا تھا مجھے غصہ نہیں آیا. بھائی زیادہ ہی جلا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا صحیح ہونے میں, سیٹنگ پہ لانے میں ٹائم تو لگے گا اس کو. لیکن جب یہ کہا نا کہ یہ محبت کیا ہے, بہت پاکی محبت ہے, جوان لڑکی سے, خوبصورت لڑکی سے, اور ہے بہت ہی بولو بھائی پاکیزہ. آب زمزم سے دھوئی گئی ہے, دھویا گیا ہے اس محبت کو, اتنی پاکیزہ. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی پاکیزہ محبت اپنی ماں سے کیوں نہیں ہو گئی؟ کیا ماں روٹتی ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے دل میں؟ جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا, 9 مہینے پیٹ میں رکھا, پھر جنا تکلیف سے, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی, کتنی خدمت کرتی ہے ماں بچے کی. بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا, اگر ماں بھی بوڑھی ہو گئی, بچہ بھی بوڑھا ہو گیا, پھر بھی اس کی خدمت میں فخر کرتی ہے. ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے, کھلاتی ہے, کھلاتی ہے, فخر کرتی ہے. کیسا انسان بیمار ہوتا ہے, اپنے بچے جوان ہو جائیں آپ کے مگر ماں آپ کو نہیں بھولتی, آپ پھر بیمار ہوں گے سب سے پہلے وہ پوچھے گی. ایسی ماں سے تو کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی کہ وہ ناراض ہے تو اب مولوی صاحب کے پاس فون آ رہے ہیں, بڑا پریشان ہوں, راتوں کی نیند بے چین ہو گئی اور نیند ختم ہو گئی, ہائے والد ناراض ہو گئے مجھ سے جس باپ نے مجھے پالا, اب میں کیا ہو جاؤں گا, مجھے خیال آ رہا ہے مولوی صاحب میں آپ کو گولی مار دوں, میں میرے والد مجھ سے ناراض ہیں. کبھی ایسا عباسی میں جا کے دیکھیں, ابا ناراض تھے اس پہ گولی مار دی بیٹے نے, ایسے کیس نہیں آتے. ابا ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں, ہونے دو ناراض, کیا بگاڑ لیں گے, اب اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہو گئے, اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے ہیں, باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں. ایسی باتیں دیتے ہیں بچے, ایسے تانے دیتے ہیں کہ بھائی میں خود کما رہا ہوں, اپنے بچوں کو خود کھلا رہا ہوں, اب باپ سے تھوڑی لیتا ہوں میں. تو عباسی میں ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ ابا ناراض, اما ناراض اور بچے نے بیٹے نے گولی مار دی. عورت کی خاطر گولی مارے گا تو جنت میں جائے گا؟ بتاؤ میرے بھائی جنت میں جائے گا؟ اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ بس کیا بتاؤں میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ میں نے گولی مار دی؟ یہ بڑی گندی موت ہے, اللہ ہم سب کو بچائے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہم جب تک اللہ کسی کی حفاظت نہیں کرتا حفاظت, بعض دفعہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے خود مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے, ہمارا کمال نہیں, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. تو میرے بھائی یہ جو دوڑ کا میدان ہم نے جس میدان کو متعین کر لیا ہے نا کہ میرے پاس اچھی عورت ہو, میرے پاس اچھا گھر ہو, میرے پاس اچھی دولت ہو, میرے پاس اچھی عزت ہو, یہ عارضی ہے, سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس لیے یہاں جیتنے والا بھی بالآخر جب آنکھ کھلے گی اس کی تو پتا چلے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, ختم. جتنے اہتمام سے شاپنگ سینٹر جاتے ہیں اور دنیا داری دیکھتے ہیں, اتنے اہتمام سے کبھی قبرستان بھی جایا کریں, قبرستان میں دیکھا کریں کہ یہ کل تک ہماری طرح زمین میں چلا پھرا کرتے تھے, آج یہ سارے آنکھ بند کر کے قبروں میں سو رہے ہیں, کل ہم نے بھی یہیں آ کے لیٹنا ہے. کچھ دنوں کے بعد بچے بھول جاتے ہیں کہ والد کی قبر کدھر تھی, والدہ کی قبر کدھر ہے, قبر بھی بھول جاتے ہیں. تو یہیں آنا ہے یہیں, اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فرمایا دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، و جنت اور اس جنت کی طرف، ان باغات کی طرف، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی مسافت سے بھی زیادہ ہے، ان جنتوں کی طرف دوڑ لگاؤ. وہ جنت ملے گی کس کو؟ دوڑ تو لگائیں، اللہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے اللہ اس ان جنتوں کا میں مستحق بن جاؤں، تو وہ ملے گی کس کو؟ کیا کون سا امتحان پاس کرنا پڑے گا؟ فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت ہم نے غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، دولت مندوں کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. کمزور کو ملے گی، طاقتور کو نہیں ملے گی، یا طاقتور کو ملے گی کمزور کو نہیں ملے گی، یا دنیا میں جو کامیاب ہوا اسے ملے گی جو دنیا میں ناکام ہوا اسے نہیں ملے گی، یا یہ کہ جو یہاں ناکام تھا اس کو وہاں مل جائے گی کیونکہ بیچارہ یہاں بھی ناکام تو وہاں ناکام نہ ہو، اور جو یہاں کامیاب تھا اس کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو یہاں کامیاب ہو گیا، اس کو اب کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ کوئی ایسا ضابطہ نہیں. ایک قانون بتایا اعدت للمتقین، یہ ان لوگوں کو ملے گی جو متقی تھے، پرہیزگار تھے. اب پھر سوال ہوگا اللہ پرہیزگار کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص کے ہاں متقی کی ڈیفینیشن الگ ہوگی. متقی نیک آدمی کو کہتے ہیں، نیک. اب ہمارے ہاں نیکی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، اس لیے وہ معیار معتبر نہیں ہے. بعض نیک اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک سے ہنس کے ملتا ہو، بڑا نیک آدمی ہے، چاہے والدین کے ساتھ بدسلوکی ہی کیوں نہ کرتا ہو. بعض نیک اس کو کہتے ہیں جو بوقت ضرورت آپ کے کام آتا ہو، چاہے خلاف قانون ہی کیوں نہ آتا ہو. کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے. اللہ نے نیک آدمی کی تعریف کی قرآن میں کہ نیک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. نیک آدمی کی سب سے پہلی علامت غربا، مساکین، مدارس، مساجد اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، فی السراء خوشی میں بھی، والضراء اور تنگی میں بھی. دولت ہو، دولت کا زیادتی ہو یا دولت کی کمی ہو، امیر ہو یا غریب، لیکن اس کی جیب سے خیر کے کاموں میں پیسے نکلتے رہتے ہیں. اس سے پتہ چلا کنجوس آدمی کبھی نیک، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا، اور جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہو. تو اللہ نے دوڑ کا ایک میدان کیا بتا دیا کہ جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا آخرت کی دوڑ میں اتنا ہی دوسروں سے آگے نکل جائے گا. اور ہم کہتے ہیں جو جتنا زیادہ بچا لے گا وہ اتنا ہی زیادہ. جی تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے بڑا پیسہ بنایا بھائی اللہ کا شکر، یہ احسان آباد میں 10 پلاٹ بھی میرے ہیں ذاتی، گلشن معمار میں بھی 2 بنگلے خرید لیے میں نے، اس پہ فخر کر رہے ہیں نا. اور ایک آدمی بیچارہ وہ جتنے پیسے آئے صدقہ خیرات کرتا رہا، جی آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ یہ سرجانی میں ایک پلاٹ بچا ہے میرا، میری ضرورت کے لیے چونکہ کافی ہے، بچے خود اسٹیبل ہو گئے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، تو مجھے اب ضرورت کیا ہے، میں جتنا پیسہ ہے وہ خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. یہی ہے، ایک گھر ہے 80 گز کا، میں اسی میں رہ رہا ہوں. لوگ کہیں گے یہ بیچارہ دنیا کی جنگ میں ہار گیا، کہیں گے نہیں کہیں گے اس نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کچھ بنایا، وہی چنچی میں آتا ہے چنچی میں جاتا ہے. کسی میں تکبر ہونا، تکبر چنچی میں بٹھا دیں اس کو، کسی خانقاہ میں سے وہ توازو پیدا نہیں ہوگی کسی شیخ کی صحبت میں 10 سال گزار کے جو ایک دفعہ چنچی میں بیٹھ کے ہوتی ہے انسان میں توازو. اور یوٹیوب پہ دے دیں چنچی میں بیٹھیں اور اپنی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ دے دیں تو پھر تو آپ لوگ توازو سیکھنے آپ سے آنا شروع کر دیں، چنچی ایسی سواری ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بچا لیا اسی پہ فخر کرتے ہیں نا، حالانکہ فخر کرنے کی چیز کیا ہے؟ جو خرچ کر دیا. کس نے کتنا زیادہ اللہ کے لیے خرچ، فخر اس پہ کرو یہ مسجد میں نے بنائی ہے، یہ مدرسہ. فخر بمانا شکر، شو بازی کے لیے نہیں، وہ تو پھر نیت خراب ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن شکر کرے. اور انسان کو اگر احساس ہو تو ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. فخر اس پہ کر رہا ہے یہ 600 گز کا بنگلہ میرا ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، نبی جو کہتے تھے سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے اس پر. گھر تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ یہ نہیں پوچھتے تھے کھانے کو کیا ہے، یہ پوچھتے تھے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، ہوگا رہنا ہے یا کچھ کھانے کو ملے گا آج؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ کچھ ہدیہ آیا تھا، کچھ ہدیہ آیا تھا، آدھا صدقہ کر دیا، آدھا باقی ہے۔ تو فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، باقی وہ نہیں ہے جو بچ گیا، باقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی وہ ہے جو رکھا ہوا ہے، یہ باقی نہیں ہے بھائی۔ جب یہودی کے بینک میں پیسہ جمع کرانے سے محفوظ ہوتا ہے ہمارے خیال میں، تو اللہ کے بینک میں جمع کرانے سے کیوں نہیں ہوگا محفوظ؟ یہ تو بینکوں کا تو سارا سیٹ اپ ہی یہودیوں کا ہے نا، سارا پروفٹ تو اسرائیل کے جیب میں جاتا ہے۔ تو اس میں جمع کرنے سے پیسہ اگر ہم سمجھتے ہیں محفوظ ہو رہا ہے اور پروفٹ کے ساتھ ملے گا، حالانکہ وہ پروفٹ کے ساتھ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی ایک کہانی ہم سود کی میں بتاؤں گا۔ یہ پروفٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ کو لاکھ پہ 2-2.5 ہزار ملتے ہیں نا، یہ جب ملتے ہیں تو اس وقت لاکھ کی ویلیو 1,10,000 تک ہو چکی ہوتی ہے، وہ اتنا گر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں بینکوں میں پیسہ رکھنے کے بجائے کچھ سریعہ لے کے ڈال دو نا، وہ ایک مہینے میں زیادہ نفع دے جائے گا آپ کو۔ کچھ نہیں، 2 مہینے کا راشن ایڈوانس لے کے ڈال دو، 2 مہینے بعد جو آٹے دال کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی نا، وہ پروفٹ اس میں آپ کو زیادہ ہو جائے گا بنسبت بینک میں رکھنے کے۔ سود خور آپ کو سود دیتے بھی ہیں یہ کہہ کے کہ ہم نفع دے رہے ہیں، حالانکہ وہ نفع نہیں ہوتا، اور آپ بے وقوف بن کے بینکوں میں پیسے رکھ رکھ کے سود کھا رہے ہیں، اور پھر ہم نے 1,00,000 پہ 2,500 کمایا اور پکا ڈھکا یقینی نفع ہے، مزاربت پہ دے دیے تو بھاگ بھی سکتا ہے بندہ۔ تو اللہ نے کیا بتایا میرے بھائی، متقی کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ خرچ کرنے کا جذبہ، بولو بھائی نکل، تو میں بتاتا ہوں نا کہ خرچ ایسے کرتے ہیں، وہ جو سگنل پہ گاڑی رکتی ہے، ایک بچہ آتا ہے نا شیشے صاف کرنے کے لیے، اس کو 5 روپے پکڑا دیا، اس کو سمجھتے ہیں میں خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور غم میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ خرچ کرنا یہ بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جس سے 5 روپے میں جنت نہیں ملے گی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 روپے میں جنت نہیں ملتی، جنت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جیسے دنیا کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ دوسری صفت، جلدی جلدی اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں۔ آج جوان آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، لیکن کمزوروں پہ، اپنے سے زیادہ طاقتور پہ نہیں آتا۔ غصہ جاری کرو اپنے باس پہ، لیکن جاری کرتے ہیں کلیگ پہ، بلکہ جو اپنے ماتحت ہوتا ہے نا اس پہ جاری کرتے ہیں۔ بیوی اگر طاقتور ہے، سسرال والوں کا تعلق ہے اگر، سمجھ گئے نا، اگر ان کا تعلق ہے پھر بیوی پہ غصہ نہیں آئے گا، اور اگر وہ بیچاری سالوں کا کسی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر وہ بیچارے بہنوئی کے سامنے ہر وقت ہاتھ جوڑ کے رہتے ہیں کہ ہماری بہن کو طلاق نہ دے دیں۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ بہنوئی کے قدموں میں گرے رہتے ہیں کہ بھائی اب جب رخصتی کر کے بھیجا ہے تو غصہ جتنا بھی آتا ہے مارو کوٹو، جو مرضی کرنا ہے اس کو رکھو اپنے پاس۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، انتہائی باریک سے دبلے پتلے، گھر سے باہر جیسے ہی نکلتے ان کی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی، لیکن ہر لڑائی میں بھاگتے تھے وہ، کسی سے نہیں لڑتے، لیکن گھر میں لڑنے کی آوازیں، بیوی کو مارنے کوٹنے کی آوازیں گھر سے باہر آتی تھی۔ تو بیوی اگر طاقتور ہے پھر لڑیں مزہ بھی آئے گا، کمزور ہے تو پھر حتی الامکان، قرآن کیا کہہ رہا ہے، والعافین عن الناس، اپنے ذاتی مسائل میں معاف کریں، شریعت کے مسئلوں میں نہیں، پردے کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں معافی کا حکم نہیں ہے، وہاں تو ذرا مضبوطی سختی کا حکم ہے، اپنے ذاتی معاملات، کھانا نہیں ملا وقت پہ جانے دو، نظر انداز کر دو، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، اونچی آواز سے بات کر لی جانے دو، مسکرا کے ٹال دیا، جیسے دفتر جب جاتے ہیں تو باس کبھی اونچی آواز سے بات کرتے تھے، سر یہ سر کرتے رہتے ہیں اس کے سامنے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو مسلمان پی جاتا ہے، جہاں پینے کا حکم ہے، باپ کے سامنے غصہ جاری کرنے کی اجازت، بولو بھائی نہیں، ماں کے سامنے غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، علماء کے سامنے بھی غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مولوی صاحب سے لڑ رہے ہیں، آپ نے اس دن بیان میں یہ بات کہہ دی تھی، آرام سے بھی تو کہہ سکتے ہو میرے بھائی، ایک صاحب میرے پاس آئے، آپ نے اس دن یہ کہا تھا، میں نے کہا اتنی زور سے نہیں کہا تھا، میں کہا تھا تو آہستہ سے، میں اتنی زور سے تقریر کرتا ہی نہیں ہوں، اگر کہا بھی تھا تو اتنی زور سے نہیں کہا تھا، آرام سے سمجھا دو میرے بھائی، میں تو غصہ تھوڑی کروں۔ تو علماء کا بھی شریعت میں کیا ہے، جن کو عالم سمجھتے ہیں ان کا احترام ہے، اگر ان سے اونچی نیچی ہو جاتی ہے برداشت کرنا۔ دیکھو چند لوگ ایسے ہیں جن کو برداشت کرنے میں صرف ثواب ہی، ان میں ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ایک باپ کی، دادا کی، والدہ، نانی، دادی، ان کو برداشت کرنے میں ذاتی مفاد نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، باپ کیا بگاڑ لے گا بوڑھا، اس میں 100% ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی طرح علماء کی اور مولوی صاحب کی، کیونکہ مولوی صاحب بیچارے کسی کا کیا بگاڑیں گے، کیا بگاڑیں گے بھائی، تو اس کو برداشت کر لیا، ثواب ہی ثواب ہے اس میں۔ قیامت میں کہہ دینا اللہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا برداشت کرنے کا، باتیں اتنی غلط کی تھی انہوں نے، لیکن صرف اس لیے برداشت کر لیا کہ یہ تیرے دین کی طرف منسوب ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اس پہ۔ تو اپنے بڑوں کی برداشت کرنا متقی کی یہ دوسری صفت ہے، اور بھی صفات ہیں انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ جو جنتی لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو جنت میں جائیں گے، ان کی کیا علامات ہیں، وہ علامات اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دو علامتیں بیان ہو گئی ہیں، پہلی علامت متقی آدمی کنجوس نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے بات، اور دوسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں پہ غصے کو جاری نہیں کرتا، اپنے ماتحتوں پہ غصے کو جاری نہیں کرتا۔ البتہ جہاں شریعت نے جاری کرنے کا حکم دیا وہ اس سے مستثنا ہے، خارج ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنے نفس کے لیے غصہ جاری کرنا، اس میں متقی کی علامت بتائی کہ والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ دو صفات پیدا فرمائے، اور آگے بھی جو صفات جن کا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا، وہ صفات ہم میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اس آخرت کی دوڑ میں جیتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں لگینا گل بلا۔